أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فإنه ناصر خير معين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو علم عرفان کے آشنائی اور تعارف کے بارے میں ہو رہی تھی اور آج اس کی 13ویں گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں شہید مطہری کی کتاب سے ہم مطالب کو ذکر کرتے ہوئے اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے اور جس کو ہم نے منادل و مقامات عرفان میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ در حقیقت ارادہ ہے کہ جو پہلی منزل قرار پاتی ہے جس کو شوق کہا گیا ہے. یعنی اگر گزشتہ گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے تو ارادہ در حقیقت اپنے انتہا کی جانب بڑھنا ہے, لیکن یہ انتہا اپنے اصل کی جانب بڑھنا ہے, جس کو ہم نے کہا تھا کہ ایک اصول ہے النہایات ہی الرجوع الی البدایات. نہایت کیا ہے یعنی اینڈ کیا ہے کہ اپنے رجوع کی طرف رجوع کرنا ہے, اپنی بدایت اور اپنے اصل کی طرف. اور جس کو ہم نے پھر جیومیٹریکل انداز سے آپ کو اس کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح ممکن ہے اور عرفا نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے. پھر ہم نے عبد الرزاق کاشانی کا جو انہوں نے شرح منادر السالین میں حاشیہ لکھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کو ایک آتش عشق قرار دیا ہے, چنگاری عشق قرار دیا ہے کہ جو انسان کو آمادہ کرتی کہ وہ آمادہ و تیار ہو سکے. اس کے بعد خواجہ عبداللہ انصاری نے منادر السائرین میں کہا ہے کہ وہ طاقت عملی طور پر کہ جو انسان کو آگاہی اور اختیار دے, اور اسی کو منزل عشق کہا ہے. اور یہ جو اصول ہے عرفا کا النہایات ہی الرجوع الی البدایات, معذرت چاہتا ہوں طبیعت تھوڑی سی آواز کی خرابی ہے جسے کھانسی جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. مولانا رومی اس کو اشعار میں فرماتے ہیں جز ہار رویہ سو یہ کل اس, جز جو ہے وہ اپنے کل کی طرف چہرے کیے ہوئے ہیں, یعنی ان کی توجہ ان کی اٹریکشن جو ہے اپنے کل کی طرف ہے. بلبلا ذرا عشق بارو یہ گل اس, بلبل کس سے عشق کرتی ہے؟ وہ پھول سے عشق کرتی, کسی اور چیز سے عشق نہیں کرے گی. آنچے از دریا بے دریا می رود, جو کچھ دریا سے نکلتا ہے دریا میں لوٹ کر آتا ہے. اد ہم انجا کا آمد آنجا می رود, جہاں سے وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے وہیں سے اپنا سفر وہیں پہ ختم کرتا ہے. اثر کو سیل ہا تھند رو وزن ما جان عشق آمیز رو, جس طرح پہاڑ کی چوٹی سے پانی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے گرنا شروع ہوتا ہے, اسی طریقے سے عشق جو ہے وہ ہماری جان کی طرف اور ہماری روح کی طرف آتا ہے. اور جس کو ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا وہ اشعار یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے مولانا رومی نے اس حقیقت کو البدایات النہایات ہے رجوع الی البدایات, نہایت یعنی اینڈ کی طرف سفر جو ہے وہ اپنے بدایت اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف سفر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس بنا پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بقول عرفا مولانا رومی نے کہا کہ ارادہ پہلی منزل ہے, اور ارادہ کیا ہے؟ شوق اور میل اور رغبت رکھنا ہے اپنے اصل کی جانب, اوریجنلٹی کی جانب, کہ انسان اپنی اوریجنلٹی اپنی خالصیت اپنی اصل حالت اپنی حقیقت تک پہنچنے کے لیے شوق و رغبت رکھے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جی ارادہ ہے. اور اس میں جو ہے وہ احساس تنہائی و جدائی ہے کہ یہ جو انسان سفر کر رہا ہے, یہ جو انسان در حقیقت آگے بڑھ رہا ہے اپنے اصل کی جانب جو بظاہر اس کا اینڈ ہے لیکن وہی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس میں احساس تنہائی و جدائی ہے. یعنی یہ جو انسان در حقیقت اپنے اصل کی جانب آ رہا ہے وہ شدت سے آ رہا ہے, شوق اور رغبت ہے. شوق اور رغبت کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں اس کو احساس تنہائی کہ میں یہاں تنہا ہوں. لیلا اور مجنو کے بارے میں داستان ہے کہ وہ لیلا سے مجنو جاتا ہے, رات میں سفر شروع کرتا ہے اونٹنی پر, اور جتنا آگے بڑھتا ہے دوبارہ घूम के उठी नहीं, वहाँ जाती है, सुबह देखता है कि जहाँ तो उसने सफ़र शुरू किया था वो वहीं पर मौजूद है। यहाँ तक दादा ये होता है कि वहाँ पे मौलाना भी कहते हैं कि इसका आशिक कोई और है, इसका आशिक कोई और है, ये लैला से मिलने जा रहा है और ये अपने बच्चे से मिलने जा रही है। तो वो जो तन्हाई जुदाई है ना सफ़र की, वो उस लज्जत को दोबारा कर देती है। मौलाना रूमी कहते हैं बिश्नु अदनई चून हिकायत मी कोनत अस जुदाई हा शिकायत मी कोनत, कहते हैं कि बांसुरी की दर्दनाक कहानी सुनो, जिसको वो ख़ुद अपने आवाज़ से बयान कर रही है। और वो क्या शिकायत है, अस जुदाई हा शिकायत मी कोनत, वो अपनी असल से जुदाई की शिकायत को बयान कर रही है। कहते हैं कि ये अगर तुम सुन लोगे तो तुम फिर तुम अपनी हकीकत को पा सकोगे। उसको बताते हैं कज नीस्तान था मरा बे बोरीद अंद अज नफीरम मर्द जन नौरीद अंद, कहते हैं कि मुझे एक ऐसी वादी से लेकर आ गए हैं कि मुझे मेरे असल से जुदा कर दिया, काट दिया, मेरी हकीकत को तब्दील कर दिया है, और जिसकी वजह से मर्द उज़न मेरी इस आवाज़ को सुनने से क्या है वो आहो नाला करते हैं, उनमें एहसास दर हकीकत एक होज़न पैदा होता है। अज नफीरन यानी मेरी इस हालत होज़न से, इस हालत हिकायत से क्या है मर्द उज़न नालीदान सीन खाहम शरह शरह असफराक ताबिगोयम शरह दर्द इश्तियाक, कहते हैं मैं अपनी आवाज़ से बांसुरी के लिए मैं अपनी आवाज़ से असल लोगों के एक एक लोगों के सीनों को खोल दूंगी, शिकाफ्ता कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझ में फिराक है। जब मुझ में फिराक है तो कहते हैं कि मेरी आवाज़ में फिराक है, दर्द है, और जी दर्द लोगों के कानों के ज़रिए से उनके रूह को कल्ब में उतरेगा तो क्या है उनके सीनों को खोल देगा। ताबिगोयम शर है दर्द इश्तियाक, ता वक्ती के ये लोग मेरे दर्द को नहीं समझेंगे, ये दर्द इश्तियाक और शौक़ को नहीं समझेंगे, ये होज़न ये सोज ये सुकून जो और ये जो आहो नाले की कैफियत है मुझ में कहाँ से आई है, ये उस हिजरान की वजह से आई है, उस दूरी की वजह से है कि मुझे मेरे असल से दूर कर दिया है, लिहाजा इस दर्द इश्तियाक को मैं उस वक्त बयान करूँगी। हर अब नतीजा दे रहे मौलाना भी, हर के ऊ महजूर मानद अद असल खीश बाज जूयद रोज़गार वसल खीश, जो भी अपने असल से महजूर हो जाएगा, उसे हिजरत करने पर दूर रहने पर फ़िराक पर मजबूर कर दिया जाएगा, एक दिन आएगा कि वो अपने असल की जानिब लौटने के लिए आमादा तैयार होगा। कहते हैं कि ये मौलाना रूमी ने बयान किया है कि शौक और मेल और रगबत से अपने असल की जानिब लौटना है, लेकिन उसमें एक एहसास तन्हाई और जुदाई है, उस ये एहसास तन्हाई जुदाई उस वापसी के सफ़र को लज्जत बख्श कर देता है। मकसूद बू अली सीना क्या है इस इबारत बाला से जो हमने बयान की है, इरादा क्या है, कहते हैं कि इरादा वो मेल व शौक है इंसान का जो इंसान के अंदर पैदा होता है और इंसान अपनी गुरबत और तन्हाई पर तकिया करते हुए, ठीक है ना, यानी उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है ना, और यानी वो दर हकीकत चाहता है कि उस हकीकत तक पहुंचे। उसके बाद दूसरी मंजिल आती है जिसको उन्होंने पहले कहा था, यहाँ पे अव्वल दर्जात हलकात आरिफीन मा युसम्मूनहु हुमुल इरादा, पहली मंजिल क्या इरादा, अब दूसरी मंजिल क्या है, दूसरी मंजिल को बयान कर रहे हैं। ये पहली मंजिल का बयान था कि जिसमें अबू अली सीना ने इस चीज़ को बयान किया है। उसके बाद जो है आते हैं दूसरी मंजिल की तरफ, वह तमरीन और रियाजत एक्सरसाइज मश्क, थुम्मा इन्नहु ला यहताज इला रियादा, आरिफ को अपनी असल तक पहुंचने के लिए रियाजत की ज़रूरत होती है, रियाजत क्या वे हम बयान करेंगे, व रियादा मुतवज्जहतुन इला सलासत अगराज़, और रियाजत क्या है वो तीन गर्ज़ों पर मुश्तमिल होती है, तीन बुनियादों पर उसकी बुनियादें खड़ी होती हैं रियाजत और तमरीन और मश्की। अल-अव्वल तन्हियतु मादून अल-हक़ عن متسنن مستنن الایثار. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ انسان جو خدا کے علاوہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو کیا کرے، ان سب کو انسان جو ہے وہ دور کر دے. والثانی تطویع النفس الامارا للنفس المطمئنہ، اور اپنے نفس امارا کو، ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف، ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس تو حد سے زیادہ برائیوں کی طرف دعوت دینے والا ہے. حضرت سورہ یوسف کی آیت ہے نا، ان النفس لامارۃ، لامارۃ یقیناً بے شک، امارا یعنی بہت زیادہ حکم امر کرنے والا ہے. نفس امارا کو نفس مطمئنہ کی لیے رام کرنا ہے، آرام اور آمادہ اور تیار کرنا ہے. اور تیسرا کیا ہے، وثالث تطلیف السر لتنبہ، اور تیسرا کیا ہے، وہ اپنے دل کو اور اپنی روح کو آرام دے، نرم و لطیف بنانا ہے تاکہ انسان باطنی خبروں سے آگاہ ہو سکے، آگاہی حاصل کر سکے، تنبہ انتباہ کے لیے، بیداری اور وعی اور حالت شعور کے لیے. کہتے ہیں کہ ارادہ کیا ہے، ارادہ وہ پرواز ہے. زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے، زندگی کے ابتدائی دور میں کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائیں تیرے پر و بال حیات تو پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. ارادہ جو ہے وہ عرش تک لے جاتا ہے. خب کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہیں؟ ہاں آپ سے کہتے آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نہیں ٹھیک. خوب کہتے ہیں کہ ارادہ کیا ہے، پرواز ہے. پرواز کے بعد یعنی اس ارادے کے بعد مرحلہ آتا ہے تیاری کا، ریاضت کا، مشق کا. کہتے ہیں کہ اس آمادگی کو، اس پریپریشن کو ریاضت کہا جاتا ہے. خوب کہتے ہیں ریاضت کا جو معنی عرف امروز میں لیا جاتا ہے وہ ہے نفس کشی، نفس کو زجر دینا، تکلیف دینا. صحیح. جس کا ایک نمونہ ہمیں کہاں پہ ملتا ہے، جوگیوں میں ملتا ہے. جوگی جو ہندوستانی ہوتے ہیں، کھانے میں اذیت دیتے ہیں، پہننے میں اذیت دیتے ہیں، اوڑھنے بچھونے میں اذیت دیتے ہیں. آیا اسلام اس کا مخالف ہے؟ جی مخالف ہے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ انسان اس طرح اپنے نفس کو، اپنے ذات کو جو ہے وہ اذیت دے. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام خمینی کے سامنے ایک پسندیدہ غذا لائی گئی، امام خمینی نے اس پہ بہت سارا نمک ڈال لیا. پسندیدہ غذا تھی، کھانا بھی تھا، دل بھی چاہ رہا تھا، اور جو ہے اس کو نفس کو روکنا بھی تھا، تو امام خمینی نے اس پہ نمک ڈال لیا اور کہا کہ اے نفس کھا، اے نفس کھا، اے نفس کھا. حالانکہ یہ بعید ہے امام خمینی سے کہ کوئی ایسا غیر عقلانہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نمک ڈال کے اس کو بدمزہ کیا جائے، یا نمک ڈال کر مزید جو ہے وہ بیماریوں کا سبب بنایا جائے. وہ ابھی آ رہا ہے. وہ ابھی تینوں منزلیں آ رہی ہیں، پھر اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ نفس کو تکلیف دینا، عذاب دینا، سختی میں رکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں نفس کشی. اس لیے امام خمینی نے کیا کہا، امام خمینی نے واضح طور پر کہا کہ کوئی نبی نہیں آیا جس نے کہا نفس کو قتل کرو، کش یعنی قتل، نفس کشی، نفس کو قتل کر دو. انہوں نے کہا مہار کرو، لگام دو، کنٹرول کرو. یہ نہیں کہا کہ آنکھوں میں سیسا ڈالو، کانوں میں سیسا ڈالو، آنکھوں کو پھوڑ ڈالو، زبان کو کاٹ ڈالو، اعضاء شہوت کو ختم کر دو، یہ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا ہے، عقل سے لگام دو، کنٹرول کرو، مہار کرو، تسلط میں لاؤ، کنٹرول حاصل کرو. یہ کہا ہے نفس کشی جو ہے وہ ممنوع ہے اسلام میں، حرام ہے. کہ نفس کو قتل نہیں کرنا ہے، نفس کو مہار کرنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نفس کو صحیح راہ دکھانی ہے، جس کو انہوں نے دوسری منزل کہا ہے. پہلی منزل کیا ہے، ریاضت ہے. ریاضت کیا ہے، ریاضت تین حصوں پر متوجہ ہوتی ہے. ایک، خدا سے اپنی توجہ کا ہٹانا ہے. دو، اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں ڈھالنا ہے. تین، اپنے باطن کو آرام و لطیف بنانا ہے، تاکہ انسان جو ہے جتنا یہ پیوریفائی ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ جو ہے اخبار غیبی کو اور غیب کو جو ہے نا اپنے اندر ایبزارف کر سکے گا، جمع کر سکے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ حقیقت تک پہنچ سکے گا۔ کہتے ہیں کہ لیکن بو علیہ سینا نے بھی ریاضت کا لفظ استعمال کیا ہے، لہٰذا آپ سے پوچھا جائے کہ ریاضت کیا ہے تو آپ کہیں گے ریاضت عرف معنی میں، عرف عام میں کیا ہے؟ نفس کشی ہے۔ لیکن لغت میں ریاضت کا کیا معنی ہے؟ ڈکشنری کیا کہتی ہے؟ ریاضت یعنی ایک جوان گھوڑے کو جو ابھی سواری کے قابل نہیں ہے، چموش گھوڑا ہے، رام کرنے کے لیے جو اس کو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، اس کو تربیت کرائی جاتی ہے، اسے ریاضت کہا جاتا ہے، تاکہ یہ اپنے اوپر سوار کو بیٹھنے دے۔ جوان گھوڑا ہوتا ہے نا تو وہ جی ٹرین کرتے ہیں تو وہ اڑا رہتا ہے، اڑیل گھوڑا ہوتا ہے، چموش گھوڑا ہوتا ہے، وہ بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو رام کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم پہ سواری ہونی ہے، لہذا اس کو رام کیا جاتا ہے، اس کو ریاضت کہا جاتا ہے۔ بعد میں پھر جو ہے وہ یہ ریاضت جو ہے وہ ورزش کے لیے اور گیمز کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ ریاضت کرۃ القدم، ریاضت یعنی گیم، یہاں پہ گیم ہے، یعنی فٹ بال گیم مثلا ریاضہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے ورزش کو بھی، ایکسرسائز کو بھی ریاضہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاح عرفا میں ریاضت کسے کہا جاتا ہے؟ اصطلاح عرفا میں ریاضت کہا جاتا ہے کہ اپنی روح کو آمادہ و تیار کرنا تاکہ نور معرفت جو ہے اس پر اپنی زوپاشی کر سکے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں عرف عام سے کام نہیں ہے، ہم نے اس کا عرف عام کا معنی بتا دیا، لغت کا معنی بتا دیا، اور عرفا جس اصطلاح میں اس چیز کو لیتے ہیں وہ معنی بتا دیا۔ یاد رکھیے گا ہر علم کے اپنی اصطلاحیں موجود ہیں، اور ہر اصطلاح کو اس کے علم کی روشنی میں ہی جو ہے نا وہ دیکھا اور سمجھا جائے گا۔ اگر ایک اصطلاح کو بغیر اس علم کو سمجھے، بغیر کہیں اور بیان کیا جائے تو وہ منفی معنی مراد لیا جائے گا، لہذا ریاضت کو اس کے حقیقی معنی کے ساتھ دیا جائے۔ ریاضت کیا ہے؟ اپنی روح کو آمادہ کرنا ہے، اور یہ روح جو آمادہ ہوتی ہے اس کے تین ہدف ہیں، توجہ رکھیے گا، تین ہدف ہیں، وہ سب جو ہیں وہ بیرونی دنیا سے عبارت ہیں۔ پہلا ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف جو ہے وہ عوامل غفلت زدائی، ٹھیک ہے نا، غفلت کو دور کرنے والے عوامل کی طرف توجہ کرنا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے انسان غافل ہوتا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے کام، کھانا پینا، معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے، خدا سے دور ہوتا ہے۔ ہم نے کہا روح کو آمادہ کرنا ہے خدا کے لیے، روح کو آمادہ کرنا ہے حقیقت تک رسائی کے لیے، روح کو آمادہ کرنا ہے تاکہ نور معرفت اس میں جلوہ افروز ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے تین ہدف ہیں۔ پہلا ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف در حقیقت وہ ہے کہ ان عوامل کو دور کرنا ہے کہ جو انسان کی زندگی میں ہیں، غفلت کا سبب بن رہے ہیں، اور اس کے اس ہدف سے کہ میں روح کو تیار کروں تاکہ نور معرفت اس میں آئے، اس ہدف سے اس کو معذرت چاہتا ہوں، اس ہدف سے اس کو روکتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو کیا ہے؟ وہ اپنی اندرونی روحانی طاقتوں کو وہ کیا کرنا ہے، منظم کرنا ہے، یا بقول معروف نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تنح مدون الحق، دوسرا کہا تطفیع النفس الامار لنفس المطمئنہ، تیسرا کہ تطلیف السر لتنبہ۔ یہ تین چیزیں جو انہوں نے بیان کی تھی کہ پہلا یہ ہے کہ خدا کے علاوہ تمام چیزوں سے توجہ کا ہٹانا، وہ چیزیں جو غفلت کا سبب بنتی ہیں ان سے توجہ کا ہٹانا ایک، دوسرا کیا ہے، اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں لے کے آنا، یعنی اپنے نفس کی قوتوں کو کنٹرول کرنا، انتظام کرنا ان کا، اس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ تلطیف السر یعنی روح کو لطیف بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے کام، ایسی عبادت، ایسا کھانا، ایسا پینا، ایسی معاشرت جس سے روح ہلکی ہو سکے، ٹھیک ہے نا، روح ہلکی ہو سکے۔ آپ جب سنگین غذا کھاتے ہیں تو آپ کے مزاج پہ اس سنگینی کا اثر ہوتا ہے، مرغن غذا کھاتے ہیں تو آپ کے مزاج پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ جو بھی غذا کھائیں گے اس کا اثر ہوگا. اب کہتے ہیں کہ یہ تین ہدف جو ہیں ان کے لیے مختلف کاموں کو انجام دیا جاتا ہے. کہتے ہیں الاول یعین علیہ زود الحقیقی, پہلا چیز, پہلا ادب کون سا ہے؟ یعنی ماں سوا سے اپنی توجہ کا ہٹانا. ماں سوا سے یعنی وہ عوامل, وہ چیزیں, وہ زندگی, وہ لائف اسٹائل کہ جو آپ کی غفلت کا سبب بن رہے ہیں, جو آپ کی در حقیقت آپ کو خدا سے دوری کا سبب بن رہے ہیں, ان کے لیے جو چیز مدد کرتی وہ زہد ہے. زہد کیا ہے؟ زہد کی تعریف مختلف انداز سے کی گئی. زہد صرف کنارہ کشی کا اختیار کرنا نہیں ہے. زہد یہ ہے کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مولا علی سے منسوب ایک قول ہے کہ جس میں فرمایا ہے کہ حقیقت زہد کیا ہے. حقیقت زہد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, تم اس پہ افسوس نہیں کرو جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا. ولا تفرحوا بما آتاکم, نہیں, آیت کیا ہے؟ آیت ذہن سے نکل رہی ہے, لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, غالباً یہی ہے آیت, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مل جائے اس پہ اتراؤ نہیں, جو چلا جائے اس پہ افسوس نہیں کرو. مولا علی کہہ رہے ہیں زہد یہ ہے, یعنی جو ہے اس پہ راضی و رضا رہو. کہتے ہیں پہلا مقصد کہ جس میں تم اپنے آپ کو خدا سے دور کرنے والے عوامل سے, اس لائف اسٹائل سے, اس زندگی سے دور کر سکتے ہو جو غفلت کا سبب بن رہا ہے, پہلی چیز کیا ہے؟ وہ زہد ہے. یہ زہد جو ہے ان تمام عوامل اور مشاغل اور ان تمام اسباب اور فیکٹرز کو دور کرے گی جو غفلت کا سبب بن رہی ہیں. ہو دوسری چیز, دوسرا ہدف کیا تھا؟ نفس امارہ کو رام کرنا ہے, نفس مطمئنہ کے مندر پہ لانے کے لیے. ہدف دوم کے لیے کہتے ہیں کچھ اور چیزیں ہیں. اب یہ پریکٹسز بتا رہے ہیں نا, پریکٹیکل کریں آپ. پریکٹیکل پہلا کیا ہے؟ پہلا کہتے ہیں زہد اختیار کریں. ابھی زہد پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ زہد کیا ہے, لیکن ہم نے اضافی تشریح دی کہ زہد کیا ہے. زہد کے اپنے مراتب ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ اپنے نفس امارہ کو رام کرنا ہے نفس مطمئنہ کے لیے. کہتے ہیں اس میں چند چیزیں شامل ہیں, یعنی تین چیزیں بقول معروف انہوں نے یہاں بیان کی. پہلی چیز حضور قلب سے عبادت, دو اچھی آواز کے ساتھ تلاوت قرآن و دعا و مناجات, تین سخن پند آموز, یعنی کوئی وائز, کوئی صاحب دل, کوئی صاحب معرفت انسان کے درس اخلاق میں شرکت یا اس کی بات کو سننا. سخن پند آموز یعنی کسی وائز اور صاحب دل, صاحب بصیرت شخص کے درس کو سننا. بس یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عبادت. وہ عبادت کیا؟ جو حضور قلب سے ہو اور فکر خاص سے ہو. کہتے ہیں کہ وثانی, ثانی کیا ہے؟ وہ رام کرنا ہے. یعین علیہ عدت اشیاء, بعض چیزیں اس کی مدد کرتی ہیں. العبادت المشفوعت بال, العبادت المشفوعہ بالفکرہ, وہ عبادت کہ جو توجہ اور حضور قلب اور اٹینشن سے ہو, لیکن ایک اس کے ساتھ ایک فکر بھی ہو کہ مجھے عبادت کرنی ہے. ثم الالحان المستخدمہ لقوا النفس الموقع لما لحنا به من الکلام. کہتے ہیں کہ ایک وہ اچھی آواز ہے, ایک وہ ترنم ہے, ایک وہ لہجہ سر ہے کہ جو آپ کی آواز میں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ آیہ قرآن کو پڑھ سکیں, اور اس آیہ قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ میں تمرکز روحی ایجاد ہو سکے. نہ یہ کہ آپ کے جناب میری آواز کتنی اچھی ہے اسی میں ڈوب جائیں, میری آواز کے پیچ و خم اور نشیب و فراد اور ٹون اور پچ کتنی اچھی, نہیں, بلکہ کیا ہے کہ وہ جو تمرکز ذہنی جذبہ, مثلا عرفا اس لیے اچھی آواز میں پڑھا کرتے تھے, اس لیے اچھی آواز کو خدا کی نعمت شمار کیا گیا ہے کہ انسان اگر دردناک سو, اس لیے کہا ہے قرآن کو دردناک آواز سے, دردناک یعنی پرسوز آواز سے پڑھو, دردناک سے آواز پرسوز آواز سے پڑھو, کیونکہ قرآن اس لہجے میں نازل ہوا ہے. اس بنا پر اچھی آواز کا پڑھنا رات کی تاریکی میں اور جس حزن اور سوز اور گداز انسان کے اندر ایجاد ہو، اس کا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہو، ان معنی کی طرف متوجہ ہو، تو اس کی لذت ہے۔ آپ دیکھیں گے جب بھی آپ قرأت قرآن سنیں گے بغیر عربی سمجھے ہوئے آپ کو صرف سننے کا مزہ آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو لذت آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی قرأت قرآن کے جلسات ہوتے ہیں رہبر معظم کی سربراہی میں، جہاں رہبر ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو میں نے رہبر کو دیکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا تو رہبر مسلسل سلہرا رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ خوبصورت آواز اور اس کو سمجھنا، تمرکز ذہنی ایجاد ہوتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے انسان اپنے ذہن کو ان مطالب کی طرف، تو وہ سر ہلا رہے ہوتے ہیں، وہ سر ہلانے اس بات کی علامت ہے کہ ایک دو عشق جو اس کے درمیان ہے، ایک تلاوت قرآن کو سننا اور ایک جو ہے وہ۔ تو کہتے ہیں کہ یا انسان کسی آیت کی تلاوت کرے یا کوئی کلام پڑھے، ایک سر کے ساتھ، ایک لہن کے ساتھ، آیت قرآن پڑھے، مناجات پڑھے، شعر پڑھے، شعر عرفانی پڑھے، جو اس کے قلب میں اتر جائے۔ اور تیسری چیز کیا انہوں نے بیان کیا ہے، وہ ہے وہ نصیحت آمیز بات کا سننا، سخن پند آموز کا سننا، جو کسی فصیح و بلیغ اور نرم دل کے مالک انسان سے، کہ جس کی باتیں دل پہ اثر کرنے والی ہوں، جس کا لہجہ در حقیقت خدا تک رہنمائی کرنے والا ہو، ان کی باتوں کو سننا۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا من و جالس، ہم کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ کہا کہ جس کا علم تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے۔ تیسرا ایک اور چیز سے وہ ذہن سے نکل رہا ہے، جس کا علم تمہارے علم میں اضافہ کرے، جو تمہاری قیامت کی جانب رغبت میں اضافہ کرے، اور جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے۔ صحیح، تو کہتے ہیں کہ وہ نصیحت سننا کہ جس سے خدا یاد آئے۔ اور تیسرا ہدف کیا تھا؟ وہ ہدف یہ تھا کہ اپنے باطن کو نرم کرنا ہے، اپنے باطن کو آمادہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں الغرض الثالث فیعین علیہ الفکر اللطیف العشق العفیف، دو چیزیں مدد کرتی ہیں اس میں، وہ کیا ہیں؟ وہ فکر لطیف، پاکیزہ فکر ہے، اور عشق عفیف، پاکیزہ عشق ہے، ماں باپ سے عشق ہے، بیوی سے عشق ہے، بیوی کے شوہر سے عشق ہے، بچوں سے عشق ہے، ہم نو انسانوں سے عشق ہے، انسانیت سے عشق ہے، حتیٰ جانوروں سے عشق ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جانوروں تک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عشق اور یہ فکر لطیف جو ہے، یہ در حقیقت انسان کے اندر ایک جو ہے وہ توجہ پیدا کرتی ہے۔ تو تیسرا ہدف کیا ہوا؟ کہ اپنی روحانی قوتوں کو تمام بیماریوں، پلیدگیوں، آلودگیوں سے دور کرنا ہے، اس کو لطیف بنانا ہے، تاکہ وہ لطیف و ظریف ہو سکے۔ تو اس کے لیے آپ کو لطیف و ظریف فکر کو اپنانا ہوگا، یعنی وہ نکات، وہ احادیث، وہ لطائف، وہ خبریں، وہ ارشادات کہ جو دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، جو دلوں کی حیات کا سبب بنتے ہیں، ان میں غور و فکر کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ عشق عفیف ہے۔ وہ عشق عفیف کیا ہے؟ یعنی پاکیزہ عشق ادا کرنا ہے کہ جو در حقیقت انسان کو آپ کے سامنے اس طرح مجسم کر دیتا ہے اس انسان کو، کہ وہ اس عشق کے ساتھ رہتے ہوئے خدا کی جانب سفر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ عشق جو ہے نفسانی اور روحانی ہو، نہ کہ جسمانی اور شہوانی۔ خوب، ظاہری بات ہے کہ انسان جب بیوی بچوں سے اور ماں باپ سے عشق کرے گا تو اس میں جسم ہے، اس میں شہوت ہے، پاکیزہ شہوت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ شہوت پرستی نہ ہو، اس میں اعتدال ہو، اس میں جو میانہ روی ہو، اس میں جو ہے خواہش پرستی نہ ہو، اس میں جو ہے وہ عقل حاکم ہو، اس میں جو ہے وہ در حقیقت وہ اطاعت حاکم ہو، نہ کہ شہوت اور شہوت رانی اور خواہشات نفسانی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ تین منزل، خوب تین منزل کون کون سی ہو گئی؟ ہم نے کہا کہ ریاضت کی ضرورت ہے۔ ریاضت کیا ہے؟ ماں سوا حق سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے، وہ چیزیں جو غفلت کا سبب بنتی ہیں. دو، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے. تین، اپنے نفس کو لطیف اور آرام دہ بنانا ہے. خب، پہلی چیز کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے کہا کیا مدد کرتی ہے کہ آپ ماں سوائے اللہ سے توجہ ہٹائیں جو غفلت کا سبب بن رہے ہیں، اس کے لیے زہد ہے. زہد اختیار کریں گے، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہیں اپنے جسم پر اور اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کریں گے، اس کے لیے تین چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک حضور قلب سے عبادت، ایک اچھی آواز سے مناجات، اور تیسری چیز کیا ہے کہ کسی صاحب دل انسان کی نصیحت کو سننا. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا ہدف کیا تھا؟ وہ ہے روح کو لطیف کرنا. اس کے لیے دو چیزیں، ایک لطائف میں، حکمتوں میں غور و فکر کرنا. لطیف فکروں میں غور و فکر کریں روح لطیف ہوگی. عشق، پاکیزہ عشق، پاکیزہ عشق. کہتے ہیں کہ ثم انہ اذا بلغت به الارادہ والریادہ حدا ما، ان چیزوں کے پریکٹس کے بعد جو ہے وہ آپ ارادہ جب کریں گے تو آپ کی ریاضت جو ہے ایک حد تک پہنچے گی. انت له خلاصات من اطلاع نور الحق علیہ لذیذت کانہا بروق تومد الیہ یتومد الیہ ثم تخمد عنہ وهو المسمى عندهم اوقاتا. خب، ثم انه ليكثر عليه هذه الغباشي اذا امعن في الارتياض. کہتے ہیں کہ جب انسان ارادہ اور ریاضت کے بعد ایک مرحلے تک پہنچتا ہے تو اس میں خلصہ ایجاد ہوتا ہے. خلصہ خیلام سین ہے، خلصہ در حقیقت ایک حالت ہے کہ جس میں انسان کی روح جب لطیف ہوتی ہے تو اس کے قلب پر ایک نور چمکتا ہے، وہ ایک نور کا احساس کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ میں نے تو نور دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہی بتا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نور کا احساس کرتا ہے، اس کے قلب پر طلوع ہوتا ہے. اور یہ قلب طلوع ہونا جو ہے یہ در حقیقت انتہائی لذت بخش ہے. یعنی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو انتہائی لذت بخش ہے، لیکن یہ حالت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے، بجلی کی تیزی سے. گویا بجلی چمکی اور ختم اور خاموش، جیسا بجلی چمکتی اور بالکل غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ حالت بھی جو ہے نا وہ بار بار انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے. آتا ہے ایک خیال، ایک نور، ایک ہدایت، اللہ کی طرف توجہ، آتا ہے، چمکتا ہے، اس کو متوجہ کرتا ہے، لائٹ مارتا ہے اور یہ فوراً چلا جاتا ہے. اب اس کی لذت جو ہے آشنا ہوتا ہے، لذت آشنا ہوتا ہے تو مزید اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے. یہ حالات کہ یہ نور آتا ہے، چمکتا ہے، خلاصات جن کو کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت اس کو عرفا کی زبان میں اوقات کہا جاتا ہے. اوقات کہ اگر انسان اس ریاضت کو باقی رکھے تو کہتے ہیں کہ اس کے اوقات میں جو ہے نا وہ دوام آ سکتا ہے. خوب، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. پس خلاصہ یہ ہوا کہ مقامات و منازل عرفا میں ایک ارادہ، دوسرا تمرین ریاضت، اور تمرین ریاضت میں جو ہے اس کے تین ہدف ہیں، اور تین ہدف کی بھی مدد کرنے والے کچھ عوامل ہیں کہ جن کے بعد انسان میں جو ہے وہ خلاصات یا اوقات کی ایک حالت پیدا ہوتی ہے، اور اس حالت کے بعد جو ہے وہ انسان اس قابل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان حقائق سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد.